من خلق المؤلن الحق بالحق بالقاف.
اسے یزیدیت کبھی کسی کونے سے کسی انداز میں کسی رنگ میں کسی ڈھنگ میں کسی دور میں کسی علاقے پر کسی مقام پر کسی نام سے پھر حملہ آور نہ ہو جائے تو اس حملے سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی اقدام اٹھانا لازم ہے. اس حفاظتی اقدام کا نام ہے ذکر حسین. جب ذکر حسین بتا ہوتا ہے, جب ذکر حسین کیا جاتا ہے تو مظلوم سے محبت کا اعلان ہوتا ہے, ظالم سے نفرت کا اعلان ہوتا ہے. مظلوم سے محبت کا اعلان ہوتا ہے, ظالم سے نفرت کا اعلان ہوتا ہے, حسینیت سے اپنائیت کا اعلان ہوتا ہے, یزیدیت سے برات کا اعلان ہوتا ہے. اور جب یہ مجلس ادا ہوتی ہے اور حسین کی مظلومیت کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اور جب نعرہ حیدری لگتا ہے, علی کی آواز, علی کے نعرے کی آواز دشمن کے کانوں میں پہنچتی ہے, اور جب آل محمد پر درود کی آواز دشمن کے کانوں پر پہنچتی ہے تو آپ جانیے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دشمن آل محمد کہیں بموں سے دھماکے کرتا ہے, کہیں گولیوں کی بوچھاڑ کرتا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا جائے, تو آپ جانتے ہیں کہ جو دھماکے کر رہا ہو یا جو گولیاں مار رہا ہو اسے قانون بھی پکڑنے کا اختیار رکھتا ہے, پکڑے یا نہ پکڑے. قانون پکڑنے کا اختیار رکھتا ہے, قانون پکڑے یا نہ پکڑے. دنیا اس سے نفرت بھی کرتی ہے, دنیا اسے برا بھی کہتی ہے, لیکن وہی کام آپ جب نعرہ حیدری سے لیتے ہیں, جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو آپ کا یہ نعرہ حیدری دشمن آل محمد پر ایک خودکش حملہ ہوتا ہے. آل محمد کے دشمن آل محمد کے کسی پتا سے تعلق رکھتا ہو, کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی دور سے تعلق رکھتا ہو, کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو, کسی نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو, کسی زبان کا بولنے والا ہو, اگر دشمن آل محمد ہے تو یہ نعرہ اس کے لیے کچھ حملہ ثابت ہوتا ہے. اور جب آپ درود بھیجتے ہیں اور جب آسمان سے فقیر کی فضائل آل محمد بیان ہوتے ہیں تو یہ کلاشن کو کی گولیاں بن کر دشمن آل محمد کے سینے پر لگتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم پر حملہ ہوتا ہے ہم شہادت پا کر بارگاہ امام میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن جب ہم دشمن آل محمد پر حملہ کرتے ہیں تو کمبخت ایسا مرتا ہے کہ مر بھی نہیں پاتا اور مرتا رہتا ہے. شمار ہے. اور پھر دیکھیے دنیا کا کوئی قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا, کسی قید میں آپ نہیں آتے کہ صاحب آپ کے اس نعرہ حیدری سے کچھ کچھ دھماکہ ہوا لہذا دفعہ 302 عائد کی جائے گی. اور پھر دنیا کا کوئی مذہب آپ سے نفرت بھی نہیں کرتا کہ اگر آپ اپنے امام کے حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں, اگر آپ آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کوئی قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا, نہ پولیس باہر کھڑی ہوئی آپ کو پکڑنے کے لیے تیار. ایک وعدہ ہے جو پورا کرتے ہیں.
اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے جو پورا کرتے ہیں, جسے قرآن میں پروردگار نے یوں بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے صاحبان ایمان اپنے عہد کو پورا کرو.
اے صاحب, ابھی میں نے گفتگو کا آغاز نہیں کیا, ابھی تو صرف میں انتظار میں ہو کے کرا تھا آپ کہ اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر لوں.
اور یہ جو آج کی تقریب ہے, دراصل مجھے کل چاند رات کی مجلس میں یہ تقریب کرنا تھی, ظاہر ہے کہ پہلے محرم سے آغاز ہوا ہے, تو وہ جو میری تمہید ہے میں اسے مختصر کر کے آج جلدی جلدی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تاکہ تم اپنے رمضان کا آغاز کر دو.
یا ایھا الذین
آمنوا اوفوا بالعقود,
اے صاحبان ایمان اپنے عہد کو پورا کرو. تو ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں جو عالم ارواح نے ہم نے اپنے پروردگار سے کیا تھا.
ذکر حسین میں شریف ہو کر, ذکر حسین برپا کر کے, ذکر حسین سن کے, ذکر حسین کی حفاظت کر کے, ذکر حسین منعقد کر کے اس عہد کی کو پورا کرتے ہیں جو ہم نے عالم ارواح میں اپنے رب کے سامنے کیا تھا.
وہ عہد جو خون بن کے ہمارے باپ کی طرف سے ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے, وہ عہد جو ہماری ماں کی گود میں ہماری پرورش کے ساتھ جوان ہوا,
وہ عہد جو ہم نے اپنے ماحول سے اپنے بزرگوں سے سیکھا,
اس عہد کو پورا کرنے کے لیے ہم فکر حسین برپا کرتے ہیں. یہ ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے عہد, یہ ہماری پرورش میں ہے, یہ ہمارے خون میں ہے, یہ ہمارے گوشت میں تیبس ہے کہ ہمیں یہ عہد پورا کرنا ہے جو ہم نے عالم ارباب میں اپنے پروردگار کے سامنے کیا تھا, تاکہ جب ہم یہاں سے پلٹ کر پھر اس کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے چہرے شرمندگی سے جھکے ہوئے نہ ہو بلکہ سرخرو ہو اور سر بلند ہو کہ پروردگار ہماری استطاعت نہ تھی
لیکن ہم نے اپنی سے کوشش کرتے ہوئے تیرے حبیب اور تیرے حبیب کی آل کے ذکر کو قدر کی,
اس ذکر کو کسی انسانیت کو بچانے کا.
ہمارا اس 1433 ہجری کے آغاز پر جوار بارگاہ جسد میں اچھے مجالس کا عنوان اسلام دین انسانیت.
اسلام دین انسانیت ہے, ظاہر ہے کہ مبارک سے ہم اسلام پر بھی گفتگو کریں گے, دین پر بھی گفتگو کریں گے اور انسانیت پر بھی گفتگو کریں گے. اور انسانیت اسلام کے دونوں رخ آپ کے سامنے آنے والی تقریروں میں پیش کیے جائیں, دونوں رخ. لیکن ابھی گفتگو ہماری تحریری مراحل میں ہے, اور تو یہ کہ حسین کی اس قربانی میں سکتی ہوئی انسانیت کے جسم کو بھوت ہوتی اور اسے حیات جاویدانی آتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری ایک مزاج ہے, آپ آتے ہوں گے کچھ لوگ جو مجھے پڑھتے رہے ہیں اور تو مل سکتے ہیں وہ بھی اب باقی ہو جائیں گے, جب کسی موضوع پر تحریر کرتا ہوں اگر آپ کی باتیں آپ تک پہنچا سکے جو کہ تفریح کی میں بہت بتا رہا ہوں, یہ خود احساس ہے اس موضوع کو تصدیق تحریر کا بڑا مشکل کام ہے, لیکن کچھ بنیادیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ پھر آپ میرے ساتھ سفر خود کریں. اگر آپ خود اسی باتوں سے میری آگاہ ہو جائیں گے تو ان شاء اللہ پھر آپ خود میرے ساتھ سفر کریں تو تقریب مجھے آپ تک پہنچانے کی بہت آسانی ہوگی. میری ایک عادت یہ ہے کہ میں جب کسی موضوع پر تقریر کرتا ہوں تو میں موضوع کو موضوع پر اپنے عبارت کو بتا دیتا ہوں, جیسے کسی عمارت کی تعمیر. عمارت کی تعمیر میں پہلے بنیادیں بنائی جاتی تھیں, لیکن بنیادوں کا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے ہوتی ہیں, نظر نہیں آتی, اور ان میں خوبصورتی بھی کم ہوتی ہے, خوبصورتی نہیں آتی. تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ کیا ہے گڑا دھوپ کے نیچے ضائع کر رہے ہیں, یہ ضائع نہیں ہوتا, انہیں بنیادوں پر پوری عمارت بنتی ہے. اب
پر یہ عمارت ٹیڑھی یہ بنیاد ٹیڑھی ہو گئی تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوگی.
اور اگر عمارت بنیاد صحیح ہے اور مضبوط ہے تو پھر پوری عمارت صحیح ہوگی اور مضبوط ہوگی اور قائم رہے گی. اور عمارت اگر بنیادیں اگر موجود ہیں تو عمارت اگر گر بھی جائے تو دوبارہ بنائی جا سکتی ہے بنیادوں کو دیکھ کر. اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی جو تنقیدی مجلس ہے اس پر آپ تھوڑی سی میری باتوں پر توجہ دیجیے گا اور دے رہے ہیں آپ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والی تقریروں میں آپ کچھ حاصل کر کے جائیں گے. تو میں آج کی تقریروں میں تمہیں ارض کر رہا تھا کہ کتنے سوالات اور میری تقریر کے حوالے سے ذہنوں میں ابھرتے ہیں میں خود اس کا جواب دے سکتا ہوں. کتنے سوال ابھر سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہے تو کیا ہے تو کیسے ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. اکثر لوگوں نے میری آپ کی کس تقریب پر تکاری سنی ہو چکی کیا انداز ہے لیکن پھر اپنے موضوع سے بھی کچھ سوالات میں میری سوچ میں سننے والوں کو کرتا ہوں اور صرف آپ سے نہیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں کچھ سوال کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے. دوسری بات یہ کہ جو بھی ادعا کروں گا دعویٰ کروں گا جو بھی دعویٰ کروں گا اسے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کروں ہر دعوے کی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کروں گا ہر دعوے کی دلیل میں اور کچھ تاریخ کے واقعات دائرے کی تاریخ کے واقعات دعوے میں نہیں بلکہ ماضی کے حوالے کو پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہے کیا ہے کیا ہوا کیا ہونا ہے ہونا چاہیے تھا یہ کیوں ہوا یہ وجوہات کیا ہے کس حوالے سے قرآن کے حوالے سے. تو میرا پہلا سوال یہ ہے آج کا کہ حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہے حسین کی شہادت کا فائدہ کیا یہ بہت کم ذہنوں میں سوال آیا ہوگا اور بہت کم انداز میں اس انداز میں جواب دیا گیا ہوگا بہت کم اس انداز میں جواب دیا ہوگا جس انداز میں آپ کو جواب دوں گا. حسین شہادت کا فائدہ کیا کیا حسین نے کربلا میں یزید کو ختم کر دیا سمجھتے ہیں بڑی بہت تجربے سے یقیناً آپ سن رہے ہیں اور ذہن میں کسی بھی سوال کے ہونے سے پہلے جو کبھی پوری ہو جائے پھر آپ سوچیے گا میں کیا حسین نے یزید کو ختم کر دیا وہی تو نہیں ختم ہوا کربلا شروع میں نہیں ختم ہوا ہمارے ساتھ بھی نہیں ختم ہوا فرملا بھی نہیں ختم ہوا یزید کا لشکر تو ویسے کا ویسا ہی رہا. تو حسین نے اگر یزید کو نہیں ختم کیا تو کیا یزیدیت کو ختم کر دیا کیا حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا اگر آپ کہیں گے حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا تو میں کہوں گا نہیں یزیدیت تو آج بھی بات ادھر آپ حسینیت کا سیرت پر عمل کرنے کے لیے کسی حسین پر بھی جمع ہوئے ہیں ادھر یزیدیت نے اپنا کام دکھایا ہے یزیدی بارش میں اور آغاز محرم پر وہی جو کچھ کیا جو ان کے آداب و اجداد کرتے ہیں وہی شہادت تو شہادت تو ہم دیتے آئے دین کو بچانے کے لیے ابھی اکبر سے زیادہ اہم تو ہمارا خون نہیں ہے ہم دین کو بچائیں گے ہم دین کو قربانیاں دیں گے ہم دین کو بچانے آئے ہیں لیکن یہ ذکر حسین کا تو فعل ہے جو آج بھی بتا رہا ہے کہ یزیدیت کدھر ہے حسینیت کدھر ہے. جانا محترم حسین کا یزیدیت تو ختم نہیں کیا یزید بھی نہیں ختم ہوا یزید کا لشکر بھی نہیں ختم ہوا یزیدیت بھی نہیں ختم ہوئی یزیدیت بھی نہیں ختم ہوئی تو پھر حسین کیا کیا حسین کیا کیا حسین کی اس شہادت کا اثر کیا ہوا حسین کی شہادت کا فائدہ کیا ہوا خود کی مرضی سے مزے سے یقیناً اثر ہے لیکن بنیادی کہاں سے چلے ابتدا سے چلے تاریخ سے یزید کا کردار کس کو بھٹک سکتا دنیا میں یزید ایک طاقت بن گیا ایک گالی بن گیا. کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جس وقت یزید تخت نشین ہوا توجہ چاہیے مجھے آتے اپنی بات کے لیے جس وقت یزید تخت نشین ہوا مکے میں مسلمانوں کی حکومت تھی مدینے میں مسلمانوں کی حکومت تھی عراق میں مسلمانوں کی حکومت تھی شام میں مسلمانوں کی حکومت تھی یمن میں مسلمانوں کی حکومت تھی مصر میں مسلمانوں کی حکومت تھی بخارا میں مسلمانوں کی حکومت بڑی محنت بڑی محنت سے گفتگو کر رہا ہوں. کتنے علاقوں کا نام لیا میں نے؟ مکہ، مدینہ، عراق، مصر، شام، یمن، بخارا، سمرقند، شمالی افریقہ، جو پوری مسلمانوں کی حکومت تھی. اور اس میں مدینہ اور مکہ میں بہت سے اصحاب رسول تھے.
عظیمت دیکھو
شہادت نہ ہوتی تو یہ ذہن انسان کے ذہن انسان کہاں پیدا ہوتا ہے. سمجھ لیجیے, آج حسین کی شہادت کے بعد جبکہ یہودی بھی عزیز سے نفرت کرتا ہے, عیسائی بھی عزیز سے نفرت کرتا ہے, ہندو بھی عزیز سے نفرت کرتا ہے, شہریہ بھی عزیز سے نفرت کرتا ہے, کمیونسٹ بھی عزیز سے نفرت کرتا ہے, مسلمان بھی عزیز سے نفرت کرتا ہے, وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت یا فاسق و فاجر کی بیعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حسین کی شہادت کے بعد ذہن مسلمانی کا حال ہے. اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی تو آج یزید کا کردار رسول کے کردار سے بڑا کردار بنا کے پیش کیا جاتا. دیکھیے, ہم نے آپ کے سامنے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنی ہے, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے تعارف الاشیاء بالاضداد, کسی شے کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد کا جاننا ضروری ہے, اور اس دنیا میں ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ پیدا کی گئی. اگر بلندی ہے تو پستی, اگر پستی نہ ہو تو بلندی نہ پہچان میں آئے, اگر سیاہ ہے تو اس کے ساتھ سفید, اگر بینا ہے تو اس کے ساتھ نابینا, اگر عقل مند ہے تو اس کے ساتھ لے رکھوں. تو جب تک ضد کو نہیں پہچانیں گے شاید نہیں پہچان میں آئے گی. ہم نے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. پہلے تو یہ بات کہ ہم نے یہ موضوع رکھا کیوں, ہمیں ضرورت کے پیش آئی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اسلام دین انسانیت ہے. ہم یہاں اسلام کو دین انسانیت ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. کیوں ضرورت کے پیش آئی, لیکن اس سے پہلے میری آواز جس جس کان میں جا رہی ہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ممبر سے میرا مسئلہ نہیں ہے کون ہاتھ دھو کے نماز پڑھتا ہے کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, تو میرا مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ نہیں کون 10 منٹ پہلے روزہ کھولتا ہے کون 10 منٹ بعد ہوتا ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ نہیں ہے زکات کون کس کو دیتا ہے اور کون کس کو نہیں دیتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ ظالم کا ساتھی کون ہے اور مظلوم کا حمایتی کون ہے. آپ نماز ہاتھ کھول کے پڑھیں, آپ ہاتھ باندھ کے نماز, آپ اوپر ہاتھ باندھیں, آپ نیچے ہاتھ باندھیں, مجھے اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میرا دین نہیں خراب ہوتا, معاشرہ نہیں خراب ہوتا اگر کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لے, لیکن معاشرہ خراب ہوتا ہے اگر آپ ظلم کی حمایت کرتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے. معاشرہ کہاں خراب ہوتا ہے, جہاں آپ ظلم کی حمایت کریں. اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ کو کہا کے بتاؤں, ضروری نہیں کہ آپ ظلم کریں, ظلم کریں ضروری نہیں, ظلم کی حمایت کریں, ظلم پر راضی رہیں. دو مثالیں دے دوں تاکہ میری گفتگو آگے بڑھ سکے. صالح نبی کا نام تو آپ نے سنا ہے, اور صالح نبی کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کے ذہنوں میں اونٹنی کا نام بھی آ رہا ہے. سارے نبی کی ایک ٹوٹلی تھی جو پہاڑ کے نیچے سے سارے نبی نے پیدا کی تھی, ایک روز وہ پانی پیتی تھی, ایک روز امت نے پانی پینا ہوتا تھا اور امت اس کا کھولتی تھی. چار آدمیوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اس ٹوٹلی کو صبح کر دیا جائے, طے کر دیا جائے, اور ان چار آدمیوں نے مل کر اس ٹوٹلی کو صبح کر دیا. کتنے آدمیوں نے, اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر اس مکتی کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کسانی ہے. تو سب لوگوں کا بھی بڑا عجیب سی بات کہ اللہ ہی تو سیب دیتا ہے کہ اور کسی کو سیب نہیں دیتا, تو اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. دیکھیے میری آپ کی لڑائی ہو جائے گا, آپ تو کچھ کہوں گا تو آپ کو آپ کے یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی, پھر میں آپ کے پڑوسی کو کردار انسانی ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے نا, انسانی مزاج چھوٹ گیا, وہ اپنی ذات پر ہونے والے حملے کو برداشت کر لیتا ہے. وہ اپنی ذات پر ہونے والے حملے کو نظر انداز کر دیتا ہے, برداشت کر لیتا ہے, لیکن اپنے ماننے والے یا اپنے بنائے ہوئے پر اگر حملہ ہو جائے تو برداشت نہیں کرتا،
برداشت نہیں کرتا. مثال دوں آپ کو، اب رہا اونٹ لے کر ہاتھی لے کر آیا لشکر، ہمیں کعبہ کو مارا، کیا ہو رہا تھا اس کو کھانے کا، 360 بت رکھے ہوئے کھانے کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اللہ نے تبادیل بھیجی. اللہ تیری خدائی پر حملہ ہو رہا ہے، تیری خدائی کی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں یہ خدا ہے، تجھے کوئی خدا نہیں مانتا اور تو کوئی ریئیکشن نہیں ظاہر کرتا. بت بیٹھے ہیں، بت پرستی ہو رہی ہے، تجھے کوئی نہیں مان رہا، ان 360 بتوں کو خدا مانا جا رہا ہے. پروردگار تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا، تو کیوں ان بتوں کو نکال نہیں پھینکتا؟ کوئی معجزہ، کوئی فرد، کسی کو طاقت دے کر، کوئی لشکر بنا کر اس بت خانے کعبے کو تو بتوں سے پاک کرا دے؟ تو کعبے کو بتوں سے پاک نہیں کراتا، بت کعبے میں رہتے ہیں، بت پرستی ہوتی ہے. اللہ کو کوئی خدا نہیں مان رہا، اللہ خاموش بیٹھا ہے، کچھ نہیں کہتا. ایک مرتبہ ابراہیم لشکر لے کر آتا ہے کعبے پر حملہ کرنے کے لیے اور معجزہ ظاہر کرتا ہے پروردگار، اور ابابیل کو بھیجتا ہے کہ ابابیل پتھر برسائے تاکہ کعبے کی حرمت کو بچایا جا سکے. تو پروردگار یہ تضاد کیوں؟ جب بت خانے کعبہ میں ہوں تو حرمت کعبہ زائل نہیں ہوتی، جب کعبہ گرایا جائے تو کیوں حرمت کعبہ زائل ہوتی ہے؟ کیوں حرمت کعبہ زائل ہوتی ہے؟ تو پروردگار کہے گا تو خدائی کا مسئلہ میرا تھا، کوئی مجھے مانے نہ مانے میں میری خدائی چھنتی نہیں ہے، میری خدائی پہ کوئی اثر نہیں آتا، میری خدائی ختم نہیں ہوتی، میرا اختیار ختم نہیں ہوتا، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن یہ جو ابراہیم لشکر لے کر آیا ہے، یہ میرے کعبے کو گرانے جو آیا ہے، معلوم ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ سنا تھا کہ لوگ کعبے کے گرد جمع ہوتے ہیں اور کعبے کے گرد تو طواف کر کے جو امال ہے وہاں تجارت کرتے ہیں، یہ مرکز تجارت ہے، یہاں لوگوں کی روزی وابستہ ہے. تو اس نے متبادل کے طور پر یمن میں ایک گھر بنایا تھا کہ اب تجارت کعبے میں نہیں ہو، اب تجارت یمن میں آ کر ہو، یہ مرکز تجارت بنے. اب جو آیا تھا تو وہ صرف کعبے کو اس لیے نہیں گرانے آیا تھا کہ کعبے میں خدا کی عبادت ہوتی ہے، بلکہ اس لیے گرانے آیا تھا کہ کعبہ مرکز تجارت بنا ہوا ہے، ہزاروں افراد کی روزی اس سے وابستہ ہے. تو جب تک خدا کی خدائی پہ حملہ رہا، برداشت کرتا رہا، جب اس کے بندوں کی روزی پہ حملہ ہونے لگا تو معجزہ دکھا کر اس نے اپنے بندوں کی روزی کو رکھا. یہ اصول الہی ہے کہ اپنی ذات پر حملہ ہو تو خدائی نہیں چھنتی. تو اعتراض نہیں پتھر ہو تو اپنی آسمانوں کے تمام طاقتیں، تو جب میرا بتوں کو گرانے والا آئے گا تو تمہارے سارے بت تمہاری ساری طاقتیں. لیکن جب میرے بندوں کی روزی تحت آئے، میرے بندوں کے رزق کا معاملہ آ جائے، جب میرے بندوں پر مسئلہ آ جائے، تم اپنے بندوں کے نقصان کو نہیں برداشت کر سکتا. تو جو خدا اپنے بندوں کو جو مانے یا نہ مانے ان کے نقصان کو نہیں برداشت کر سکتا، ان کی ذلت نہیں برداشت کر سکتا، تو وہ خدا اپنے بنائے ہوئے نمائندے کی ذلت کو کیسے برداشت کر لے گا؟ اپنے بنائے ہوئے نمائندے کی ذلت کو. تو آپ کے دنیا ہم سے تو پوچھتی ہے کہ اگر علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں اٹھائی، اور پھر اتنے سال کے بعد پھر سدی و جمل میں تلوار کیوں اٹھائی؟ تو مسئلہ صرف یہی تھا کہ جب تک علی کی ذات کا معاملہ رہا، جب تک علی کا حق چھینا جاتا رہا، علی خاموش رہا، لیکن جب دین بدلا جانے لگا تو علی نے تلوار اٹھا لی.
علی کی ذات کا معاملہ رہا.
تمہارے نہ ماننے سے علی کی ہدایت نہیں سنتے.
کوئی مانے نہ مانے علی کی امامت پہ اثر نہیں پڑتا. کوئی نہ مانے علی کا کردار نہیں جاتا, علی کا علم نہیں جاتا. لیکن جب دین بدلا جانے لگا, جب دین پر وقت آیا تو علی اپنا حق چھینتا ہوا دیکھ سکتا ہے, دین کو جاتا دیکھ سکتا ہے. جمر ابدین علی نے محترم صرف یہ ہے بڑا بڑا لکھا مجموعہ جہاں جہاں ہندوستانوں میں میری آواز جا رہی ہے, بڑی پابندیاں ہم پر لگائی جاتی ہیں. ماضی کی تعریف اگر ہم بیان کریں تو کس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ شراب کی باتیں ہیں, انتظار کی باتیں ہیں. اور اگر حال کے حوالے سے بات کریں تو حال پر کیا اثر ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے سیاست. بھارتی کی بات کریں تو اختلاف ہے, انتشار ہے. اور حال کی بات کریں تو کہا جاتا ہے سیاست. میں کسی ایک بات کرتا ہوں تو میں فرمان یہ کرتا ہے کہ قرآن کی بات ہے. کبھی کبھی قرآن کو پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیا. اور ہم جیسا کہ میں نے کہا تھا, ہم کوئی بات قرآن و حدیث سے قرآن نہیں کرتے. اور میں نے کہا میں اپنے ہر دعوے کے تھے ہمیں قرآن کی آیات نہیں, ہر قرآن کے دعوے کی اپنے دعوے میں دعوے کی حمایت میں تصدیق کے لیے قرآن کی آیت نہیں. یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں یہ مجلسیں کسی کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے, یہ کسی کی دشمنی میں نہیں ہے, یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے, یہ بدر و احد کی تراسی نہیں ہے. آپ کی سمجھتے ہیں جیسے بدر و احد کے نعرے کو کوئی دہرانا نہیں ہے. دیکھیے آپ حسینیت اور یزیدیت کے فرق کو سمجھیے تو ان کو سامنے سے مخاطب ہیں, خود ان کو سامنے یہ جو ہم پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور بھی کی جاتی ہے اور اس پر پوری گفتگو میں سرکار بھی رات کو جاتا ہے تو کروں اس موضوع پر جہاں تک میرا خیال سمجھے اپنی تمیز کی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ کو کیا کہتے کہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے بچیس کروانے ملت اسلامیہ. اگر نہ ہوتا یہ فکر حسین تو آج یزید وارث رسول ہوتا. تاریخ کے تو دیکھیے کیسے کیسے حکمرانوں کو آپ نے امیر المومنین کہا, جلد الہی کہا ہے, جہاں پناہ کہا ہے, وارث رسول کہا ہے, خلیفۃ المسلمین کہا ہے. مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیتی ہے. ظاہر ہے کہ میرا موضوع چونکہ اسلامی دین انسانیت ہے اس حوالے میں کہیں کہیں یہ تو آئے گی, لیکن میں اسے آپ سے کہنا چاہتا ہوں سورہ مبارکہ سن سنے اور سن کر اس کے لیے مثال بھی دے دوں تاکہ میرے نوجوان بھی یہ بات ہے کہ آج کل ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے ڈینگی وائرس. خدا نہ خاصہ کسی کو بخار ہو جائے اور نہ اتر رہا ہو مریض تو ڈاکٹر نے ایک دوا دو دوا کی کٹوتی تب اگر ڈاکٹر سے کہے کہ جناب مریض کی حالت بگڑ رہی ہے اس کے خون کا ٹیسٹ کرایا جائے کہ کہیں اس کو ڈینگو تو نہیں. ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ اسے ڈینگو تو نہیں ہے اس کے خون کو ٹیسٹ کرایا جائے تاکہ تمام ہو جائے تو تمام مریض کو جو حق رکھتا ہے تو وہ ڈاکٹر کا فکر ہو جائے گا. یہ صحیح عقل مندی کا فیصلہ ہے کہ مریض ڈاکٹر سے لڑا تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے ڈینگی ہو یا اور کوئی خطرناک بیماری جو تو پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹر کے بھائی پر ڈالے اگر بیماری ہے تو علاج ہو جائے گا اور اگر بیماری نہیں ہے تو اطمینان ہو جائے گا. اگر بیماری ہے تو علاج ہو جائے گا اور اگر بیماری نہیں ہے تو اطمینان ہو جائے گا. تو آپ کو اس کو بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عزیزان محترم یہ جو مجلسیں ہیں توجہ میں آپ کی چاہوں گا, یہ مجلسیں ہیں, ان مجلسوں میں کبھی یہ گفتگو نہیں ہوتی کہ کون ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کون ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے, کون دس منٹ پہلے پروزہ کھول رہا ہے, کون
ہوا ہے. علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے بخل نفاق ہے. اور پھر سعید خدری نے رائے ستہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, خود یہ کہا کہ بزم رسول میں جب ہمیں یہ جاننا ہوتا تھا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے تو ہم ذکر علی ابن ابی طالب چھوڑ دیا کرتے تھے. جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے کہ وہ مومن ہے, اور جس کا چہرہ مڑ جا جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ وہ منافق ہے. تمہید ہے, تمہید ابھی تمہیں اپنے موضوع پر نہیں آیا. تو اپنا قرآن اس سورہ مبارکہ ظہر کی آیت اپنی سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پوری ملت اسلامیہ کے ذہن میں اور پڑھے لکھے ذہن میں یہ قرآن کی آیت کسی بھی ترجمے میں جا کر پڑھ لیجیے. 18ویں آیت سورہ مبارکہ ظہر قرآن مجید کا 39واں سورہ, 38واں سورہ کاف, 39واں ظہر اور 40واں مومن. بشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین هداهم الله فاولئک هم المهتدون. اب دیکھیے قرآن کا ایک ایک لفظ, ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایک میرا کیا کہا پر وہ کتاب. بشر عباد الذین, بشارت دے دو میرے ان بندوں کو, بشارت خوشخبری دو میرے بندوں کو, خوشخبری دو. بس پر عبادت لطینا جست میں ان اور جو بات کو غور سے سنتے ہیں. جست لیکن اگر لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں تفسیر میں نہیں جا رہا کہ آپ کہیں گے کہ یہ آپ کے گھر کی تفسیر ہے. حالانکہ مامون نے یہی بات امام رضا سے کہی تھی کہ یہ تو آپ کے گھر کی تفسیر ہے, تو کہا امام نے یہی جواب دیا تھا کہ قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے, تفسیر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. لیکن میں تفسیر میں بھی نہیں جا رہا, میں صرف ترجمے پر بات کر رہا ہوں. تبشر, تس بشارت دو عباد الذین, ان بندوں کو, یستمعون القول جو بات کو غور سے سنتے ہیں. خالی سنتے نہیں ہیں, غور سے سنتے ہیں. یقیناً آپ اس پہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اس پہ کس لفظ کے معنی ہے غور سے سننا. یستمعون القول ہے اور سننا ہے, یہ آپ کے طور پر بات یہ ہے کہ یہ عربی زبان ہے. اس میں دو لفظ ہیں, ایک ہے سماع, ایک ہے استماع. استماع باب اختیار میں ہوتا ہے. باب اختیار میں جب دو لفظ آئے تو اس میں زور آ جاتا ہے غور سننے, غور سے سننا. اگر ہوتا یستمعون القول تو ہوتا بات تو سنتے ہیں, لیکن یستمعون القول جہاں باب اختیار میں چلا دیا وہاں ہے بات تو غور سے سنتے ہیں. ایک تو وہ ہے باہر بیٹھے میں بےچارے کام بھی کر رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کے کبھی نہیں آیا. لیکن آپ بہت سننا, بہت سننے کی بات کرتا ہے, سننے کی بات نہیں کرتا. بشارت کن کے لیے ہے جو غور سے سنتے ہیں. اچھا, القول یہ علی اسلام عمومیت کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ہر بات کو سنتے ہیں. یہ تو غلط غور کیجیے گا میرے, القول علی اسلام عمومیت کے لیے استعمال ہوا, ہر قول کو سنتے ہیں. قرآن میں پابندی نہیں لگائی, قول الحدیث حدیث کو سنتے ہیں, قول القرآن قرآن کے طور پر سنتے ہیں, قول الہی کو سنتے ہیں, قول اسلام کو سنتے ہیں, قول دین کو سنتے ہیں. کوئی پابندی قرآن نے نہیں لگائی, کوئی پابندی کہ قول مومن کو سنتے ہیں, کوئی نہیں. القول ہر بات کو سنتے ہیں. جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں ان کو بشارت کو, اور بشارت دیکھیں آپ کتنی خوبصورت ہے. آج کے ترجمہ کو مکمل کرتے ہیں, تو آج کے حد تک تمام, اور کل سے ہم ان شاء اللہ موضوع پر آگے بڑھیں گے. تبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. باتیں تو ساری سنتے ہیں, بشارت تو ان کو تو ساری باتوں کو سنتے ہیں, پر جب تک انہوں نے آسنا اور اس میں سے احسن بات کا اتباع کرتے, اس میں سے احسن بات کا, بہترین بات کا اتباع, اتباع سب سے پیروی کرنا, یعنی اس کو فالو کرنا, اس کو اپنا لینا. تو اللہ کہتا ہے کہ بشارت تو ان بندوں کو جو ساری باتوں کو سنتے ہیں اور ساری سن کے اس میں سے جو بہترین ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. ابھی میں نے بشارت نہیں بتائی کیا لو, ابھی تو سننا ہے, ابتدائی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ ساری باتوں کو سنو, اس میں
سے احسن بات کا اتباع کر لو ان کو بچپن کے لیے بشارت ہے. تو عزیزان محترم یہی تو ہم کرتے ہیں. ہم کب اس مجلس میں کلاشن کوفے لے کر آ رہے ہیں؟ ہم کب اس مجلس میں ٹیٹیاں لے کر آ رہے ہیں؟ ہم کب اس مجلس میں بم لے کر آ رہے ہیں؟ ہم تو گفتگو کر رہے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق, اور پوری ملت اسلامیہ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بات کو سنو, سنو اور سن کر جو بات اچھی لگ جائے اس کا اتباع کر لو, اس کا اتباع کر لو. ہم نے یہ کب کہا کہ آپ ہماری دس کی دس مجلسوں کی ہر بات کا اتباع کریں, ہر بات کو مان لیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دس مجلسیں نہ صحیح, اگر دس میں سے ایک کی بات پسند آ جائے تب بھی مان لیجیے, ایک بھی اگر آپ کو پسند آ جائے, ایک بات ہی پسند آ جائے, ایک مجلس بھی پوری نہ صحیح, دس دن میں ایک بات بھی اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ اسے تسلیم کر کے اس کی پیروی اگر کریں گے تو آپ حکم الہی کی اطاعت کریں گے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم مجلس سنیں کیوں, تو بھائی جو آپ گھنٹہ بھر ٹی وی سنتے ہیں, جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں, جو آپ سیاسی تقریریں سنتے ہیں, جو آپ بازاری الفاظ کے ڈرامے دیکھتے ہیں, اس سے تو بہتر یہ مجلسیں ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, جہاں رسول کا ذکر ہوتا ہے, جہاں اولاد رسول کا ذکر ہوتا ہے. اگر آپ کو کچھ نہ بھی ملا, کچھ نہ بھی ملا, کچھ نہ بھی ملا, تو کم سے کم آپ گناہوں سے تو اتنی دیر بچے رہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا, اور وہ احسن بات کا اتباع کرتے ہیں. اب بشارت کتنی خوبصورت دی ہے, آپ توجہ چاہیں اور گفتگو آج کی حد تک تمام. بشارت کتنی خوبصورت دی ہے پروردگار عالم نے, یہ نہیں کہا کہ انہیں جنت کی بشارت ہو, یہ نہیں کہا کہ وہ ہدایت پا لیں گے, نہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, اب یہ وہ لوگ ہیں انہیں بشارت دو جو خود ہدایت کو نہیں ڈھونڈیں گے, اب اللہ ان کی ہدایت کرے گا. ہداہم اللہ, اللہ ان کی ہدایت کرے گا. اولئک ہم اولو الالباب, یہی لوگ صاحبان عقل ہیں. عقل کی نشانی ہے کہ سب کی سن کر اس میں سے جو بہترین بات ہے اس کا اتباع کر لیا جائے. تو یہ بچتے دعوت عام ہیں کہ آؤ سنو, اللہ کی توحید کے بارے میں سنو, محمد کی رسالت کے بارے میں سنو, دین کی حقیقت کے بارے میں سنو, آل محمد کی عظمت کے بارے میں سنو, قرآن کی رہنمائی کے بارے میں سنو. جو تمہیں پسند آ جائے, جو پسند آ جائے, ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے. ہم نہیں کلاشن کوفے لے کر گھوم رہے مارتے ہوئے کہ جو نہیں مانے گا اسے مار دیں گے. یہ جبر ہمارے ہاں دین میں ہے ہی نہیں. لڑائی کی آنے والی گفتگو میں لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, دین میں جبر نہیں ہے. دین تو انسان کی عقل کی بنیاد پر رہنمائی کا نام تھا. دین میں اگر جبر ہوتا تو حسین ابن علی مدینے میں نشر جمع کرتے, دین میں اگر جبر ہوتا تو حسین ابن علی مدینے میں لشکر جمع کرتے, لیکن حسین نے مدینے میں لشکر نہیں جمع کیا. دین میں جبر ہوتا تو جب دربار ولید میں مروان نے یہ کہا تھا کہ اے ولید ابھی حسین کا سر قلم کر لے, ورنہ پھر تو حسین کو نہیں پکڑ سکے گا. اور ایک مرتبہ جب حسین کی آواز بلند ہوئی, جب نے سرکار کہ تیری مجال کہ تو حسین کو قتل کی دھمکی دے, ایسے میں دربار کا دروازہ کھلا اور عباس کی قیادت میں 30 بنی ہاشم تلواریں سوتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے. اگر جبر ہوتا تو اسی وقت مریض اور مروان کا کام تمام ہو گیا ہوتا اور حسین مدینے کے حاکم بن جاتے. لیکن حسین بتانا ہی یہ چاہتے تھے کہ سفیانیت کا ظلم اور ہے, رسالت کی ہدایت اور. جو سفیانیت کے وارث ہیں, جو ظلم کو اپنائے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے, اور حسین رسالت کا وارث ہے. رسالت ہدایت انسانی کی, انسان کی ہدایت کے لیے آئی ہے, انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچانے آئی ہے, اور انسان کو عظمت کی بلندیوں پر جبر کے ذریعے سے نہیں پہنچایا جاتا. محترم 28 رجب یہ وہ دن ہے کہ جس دن جملہ سنیے, جس دن مدینہ مدینہ میں آتورا ہو سکتے ہیں. 28 رجب مدینہ میں روزے آتورا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ تو 28 رجب کو اجڑ گیا. شہید حسین کربلا میں 10 محرم کو ہوئے لیکن مدینے سے تو 28 محرم کے رخصت ہو گئے. عباس بھی چلے گئے, علی اکبر بھی گئے, اور محمد بھی گئے, قاسم بھی گئے, مسلم ابن عقیل بھی گئے. یہ سب مدینہ 28 رجب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. 28 رجب کو مدینے میں آشورا برپا ہو. اور جب حسین مسجد سے گھر آئے تھے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حسین, اور اساتذہ رسول اللہ نے اساتذہ رسول میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ولید کا قاصد نے آ کر کہا کہ ولید نے دربار میں بلایا ہے, عشاء کی نماز کے بعد کروا دیا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر نے حسین سے پوچھا کہ یہ اتنی رات گئے ولید نے دربار میں کیوں بلایا, یہ وقت تو دربار کا نہیں ہے. تو حسین نے کہا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ولید نے انتقال کی خبر عام ہونے سے پہلے ہمیں بیعت کے لیے بلایا. یہ ہے امامت کی مرضی. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ پھر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو میں نے کافی سے حامی بھری ہے, مجھے کس چیز کا خوف, میں جاؤں گا دربار. عبداللہ ابن زبیر نہیں گئے دربار, حسین دربار میں گئے. گھر آئے, چہرے پہ پریشانی کے آثار چاہنے والی بہن نے دیکھے, پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ بھیا کیا بات ہے؟ تو میں نے پتی کو دربار میں بتایا, پورا مرثیہ کہہ دیا میں نے. زینب نے دربار کا نام سنا, نہ جانے زینب پہ کیا گزر گئی, مجھے نہیں معلوم, کسی مکتب نے نہیں لکھا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید کبھی زینب کی نگاہوں میں ماضی کا دربار یاد آیا ہو کہ جہاں ماں کے ساتھ زینب جا کر دربار میں مسلسل کھڑی رہی, یا شاید زینب کی نگاہوں میں مستقبل کا دربار آیا ہو کہ جہاں بابا نے بتایا تھا کہ زینب شام کے دربار میں جانا ہوگا, سر پر ردا نہیں ہوگی, 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہوگا. زینب دربار کے نام سے گھبرا گئی. بھیا کیا فیصلہ کیا؟ بھیا کیا فیصلہ کیا؟ تو بہن جاؤں گا دربار میں, اکیلا جاؤں. نہیں بھیا, زینب تمہیں اکیلا تو جانے نہ دے گی, زینب تمہیں اکیلا تو جانے نہ دے گی. تو زینب نے آغاز بلند کی, عباس کہاں ہو, یہاں آؤ, دیکھو تو صحیح میرا بھائی دربار میں تنہا جا رہا ہے. علی اکبر, ارے تم کیا کر رہے ہو, آؤ دیکھو تمہارا بابا دربار میں تنہا جا رہا ہے. اون محمد کو بلایا, تلواریں ہاتھ میں دی, تھوڑی سی دیر میں 30 زائد بنی ہاشم جمع ہو گئے. تو دیکھو میرا بھائی تنہا دربار میں نہ جانے پائے. زینب دربار سے گھبرائی ہوئی تھی, 30 افراد کو زینب نے حسین کے ساتھ بھیجا. میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے, کس کی مجال جو حسین کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. آج یہ 30 افراد حسین کے ساتھ تلواریں لیے ہوئے جا رہے ہیں, لیکن جب شام کا دربار آئے گا, جب شام کا دربار آئے گا, شہزادی کوئی تلوار نہ ہوگی, کوئی مد ساتھ نہ ہوگا. آج سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لیے ہوئے, پاؤں میں پیڑیاں لیے ہوئے, گلے میں خار ڈالتا بلایا. سب ساتھ گئے دربار کے باہر کھڑے رہے. جب دربار سے حسین پلٹے ہیں نا, تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ زینب اپنے حجرے میں نہیں گئی. آئی جب دربار گیا, اور جب بھائی پلٹ کر آیا, نہ جانے کتنا وقت لگا مجھے نہیں معلوم, لیکن ارباب مقاتل نے لکھا کہ زینب حجرے میں نہیں گئی, زینب صحن خانہ میں ٹہل رہی تھی. صحن خانہ میں ٹہل رہی تھی, دربار کے نام سے وسوسے آ رہے تھے زینب کے دل میں. بس جب بھائی پلٹا ہے, اپنے بھائی کو دیکھا صحیح سلامت, زینب نے اللہ کا شکر ادا کیا. بھیا کیا ٹھہری؟ بہن مدینہ چھوڑنا ہوگا, مدینہ چھوڑنا ہوگا, تیاری کرو. تو پہلے پہرے سکھا دی, سامان خبر تیار ہوا, تم بھی ساتھ چلو, تم بھی ساتھ چلو, تم بھی جاؤ گے, تم بھی جاؤ گے. حسین نام لیتے رہے, تیاری کراتے رہے, ساتھ ساتھ علی کی بیٹی چلتی رہی, علی کی بیٹی ساتھ ساتھ چلتی رہی.
کچھ دیر زینب نے دیکھا عباس کا بھی نام آ گیا، ام لیلہ کا نام بھی آ گیا، ام رباب کا نام بھی آ گیا، ام فروا کا نام بھی آ گیا، سارے نام آ چکے، زینب کا نام نہیں آیا، زینب کا نام نہیں آیا۔ گھبرا کے کہا بھیا بھیا، کیا بہن کو ساتھ لے کے نہیں جاؤ گے؟ کیا زینب کا نام ان افراد میں نہیں ہے؟ کہاں بہن، تمہارا نام تو ہے لیکن جا کے پہلے اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو، زینب جب تک عبداللہ کی اجازت نہیں ہوگی تم جا نہیں سکتی، تم جا نہیں سکتی۔ بس ادارو جملہ سننا، حسین نے اپنی بہن سے کیا کہا؟ اجازت مانگ لو۔ جملہ سننا ادارو، اور پرسا دینا علی کی بیٹی کو، کس سے کہہ رہے ہیں حسین؟ علی کی بیٹی سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ کچھ مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ارے زینب نے زندگی بھر کچھ مانگا ہی نہیں، زینب کی ماں نے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، زینب کے بابا نے کچھ نہیں مانگا، تو زینب کو مانگنا کہاں سے آئے؟ زینب کو مانگنا نہیں آتا، زینب نے اپنے شوہر کے گھر آ کر کبھی کچھ نہیں مانگا، زینب کو مانگنا، سوال کرنا ہی نہیں آتا۔ اب سوچئے، جس کی ماں نے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہو، جس کے باپ نے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہو، جس نے خود شوہر کے گھر میں آ کے کبھی کوئی سوال نہ کیا ہو، اسے مانگنے کا سلیقہ کہاں سے آئے؟ زینب گھر میں آئی ہے، گھر میں آ کر زینب کی زبان پر سوال نہیں آتا، ہاتھوں کو جوڑ کر، نگاہوں کو نیچی کر کے زینب کھڑی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عبداللہ ابن جعفر تیار کی نگاہیں شہزادی زینب کے چہرے پر پڑی، ایک مرتبہ گھبرا کے کہا، شہزادی یہ کیا حال بنا رکھا ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے شہزادی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہا عبداللہ، عبداللہ ایک بات بتاؤ، علی کی بیٹی جب سے اس گھر میں آئی ہے، علی کی بیٹی نے تم سے کچھ مانگا؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ زینب نے یہ علی کی بیٹی کیوں کہا، علی کی بیٹی کیوں کہا؟ شاید اس لیے کہا کہ علی نے اپنے خدا سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مانگا تو ایک عباس کربلا کے لیے مانگا تھا، ایک عباس کربلا کے لیے مانگا تھا، شاید زینب نے اسی لیے اپنے بابا کا حوالہ دیا۔ عبداللہ، علی کی بیٹی نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، کہ شہزادی میری تو حسرت رہی کہ کبھی کوئی سوال آپ کی زبان پر آئے، کہ علی کی بیٹی آج تم سے سوال کرنے آئی ہے۔ عبداللہ تم نے سنا، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، عبداللہ زینب اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ مجھے اجازت دے دو، عبداللہ مجھے اجازت دے دو۔ اجازت ملی، زینب آئی بھائی کے پاس خوشی خوشی، بھیا میں چل رہی ہوں، سامان سفر تیار ہوا، حسین نانا کی قبر پہ پہنچے، حسین نے نانا کی قبر پہ سر رکھ دیا اور ایسے لپٹ گئے حسین نانا کی قبر سے جیسے بچہ اپنے کسی ماں یا باپ سے لپٹتا ہے۔ دونوں ہاتھ حسین نے اپنے نانا کی قبر پہ ڈالے اور اپنے پروردگار سے دعا کی، الہی اکبر علی من الامر، پروردگار انبت بنت نبی کا، میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، پروردگار میرے ساتھ جو امر پیش ہونے والا ہے، پروردگار تو اس سے بہتر جانتا ہے، میرے لیے اس امر کو چن لے جو تجھے پسند ہو۔ روتے روتے ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگ گئی، حسین کی آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ نانا آئے ہیں، حسین نانا سے لپٹ گئے، نانا آپ کے بعد امت نے بڑا تنگ کیا، بڑے ظلم کیے نانا، نانا مدینے میں حسین کو رہنے نہیں دیتی یہ امت، نانا مجھے اپنے پاس قبر میں لے لو۔ حسین کے نانا کہتے ہیں، حسین پروردگار نے تمہارے لیے مقام رکھا ہے، حسین منزل شہادت سے گزر کر اس مقام تک پہنچنا ہے، جاؤ حسین وعدہ تسلی کو نبھاؤ۔ حسین کی آنکھ کھلی، ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں، انہی تیاریوں میں حسین کی ایک بیمار بیٹی، تیاریوں میں حسین کی ایک بیمار بیٹی فاطمہ صغرا بستر پر لیٹی ہے، ہنس سے آنکھیں کھلی، دیکھا کبھی پھوپھی اس کمرے سے اس کمرے میں جا رہی ہے، کبھی ماں ادھر سے ادھر جا رہی ہے، کبھی بہن ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ گھبرا کے پوچھا، اماں ادھر آؤ، ماں قریب نہیں گئی، پھوپھی اماں ادھر آؤ، پھوپھی اماں نہیں گئی، فاطمہ صغرا کو جواب کیا دیں گے، فاطمہ صغرا کو جواب کیا دیں گے؟ ایسے میں حسین گھر میں داخل ہوئے، حسین گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ صغرا کے پاس،
بٹھا دو بابا، فاطمہ زہرا تنہا نہیں رہتی۔